اسلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وی او اے کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان،
اور اسلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان۔ صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک آپ کے لیے لے کر آیا ہے مختلف موضوعات پر رپورٹس۔ اس ہفتے وائس آف امریکہ کیا آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، یہ بتائیں گی سارہ زمان، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ریڈیو نیوز نیٹورک سے کیا سننے والے ہیں۔ تو سارہ، بتائیے آج آپ کیا سنوا رہی ہیں ہمارے سامعین کو۔
بہت شکریہ نگت۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے 8 سالہ دور صدارت کا آخری اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کیا۔ اس خطاب پر واشنگٹن اور پاکستان میں کیا رد عمل سامنے آیا، اس کا تجزیہ آج ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر بات ہوگی ایک تھوڑے سے مختلف موضوع کی۔ امریکہ جیسے امیر ملک میں بھی لاکھوں لوگ ہر رات بھوکے پیٹ سوتے ہیں، جبکہ ہوٹلوں اور تقریبات کا بچا کچا کئی من کھانا ہر روز ہی کچرے کے ڈبے کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ کھانا ضرورت مند افراد تک پہنچے، اس کے لیے ریاست کیلیفورنیا کی ایک طالبہ نے سہارا لیا ہے ٹیکنالوجی کا۔ ان سے آپ کی ملاقات ہوگی کچھ ہی دیر میں۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ٹی بی کے علاج سے متعلق نئی تحقیق پر ایک رپورٹ۔ تو یہ تو تھا اس ہفتے کے شو کا وائس آف امریکہ کا لائن اپ۔ آپ جان گئے ہیں آج وی او اے کی جانب سے ہم سب کیا سنیں گے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک بھی ہمارے لیے بہت کچھ لے کر آیا ہے آج کے شو میں، ہمیشہ کی طرح۔ تو نگہت امان، آپ بتائیے آج ہم آر این این کی جانب سے کیا سننے والے ہیں۔
جی، بہت شکریہ سارا۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم پہلے بات کریں گے افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اسلام آباد میں منعقدہ 4 فریقی ممالک کے اجلاس کے حوالے سے۔ اس اجلاس میں کیا باتیں ہوئیں اور اس پر مبصرین کا نقطۂ نظر سن سکیں گے ہمارے سامعین آج۔ چند روز قبل وزیراعظم نواز شریف نے اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس منصوبے کی شفافیت کو لے کر ملکی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ خدشات کیا ہے، یہ جانیں گے آپ انہی کی زبانی۔ صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے خراٹوں کے حوالے سے، خراٹے کیوں آتے ہیں اور اس کے علاج کے حوالے سے آپ سن سکیں گے طبی ماہرین کی گفتگو۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے موسم سرما میں سرد خطوں سے پاکستان آنے والے مہمان پرندوں کے بارے میں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ان پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان مہمان پرندوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ تو جناب، یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ اس کی تفصیل آگے چل کر آپ جان سکیں گے، لیکن فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارہ زمان کے پاس۔ جی سارا،
بہت شکریہ، زبردست لائن اپ ہم نے سنا ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے۔ اب شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے 8 سالہ دور صدارت کا آخری اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کیا۔ اس کے اہم نکات پر امریکی تجزیہ کار کی رائے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو اس خطاب کی اہمیت اور تاریخ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ امریکی آئین میں کہا گیا ہے کہ صدر کو وقتاً فوقتاً کانگریس کو اسٹیٹ آف دا یونین یعنی وفاق کی صورتحال کے متعلق معلومات دینا ہوں گی، اور انہیں کانگریس کو ایسے اقدامات تجویز کرنے ہوں گے جو ان کے خیال میں ضروری اور مناسب ہوں گے۔ یہ خطاب امریکی ایوان نمائندگان، سینٹ، سپریم کورٹ اور ڈپلومیٹک کور کے ارکان اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی موجودگی میں ایوان نمائندگان کی عمارت میں منعقد کیا جاتا ہے۔ پہلا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب 8 جنوری 1790 کو جارج واشنگٹن، جو کہ امریکہ کے پہلے صدر تھے، انہوں نے کیا، اور یہ خطاب صرف 833 الفاظ پر مشتمل تھا اور امریکی تاریخ کا سب سے مختصر اسٹیٹ آف دا یونین خطاب تھا۔ صدر اوباما کا خطاب اس کے مقابلے میں کافی طویل تھا، تقریباً 1 گھنٹہ تک انہوں نے خطاب کیا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہم جو خطاب سن رہے ہیں ان کے اگر موازنہ کیا جائے تو اس کی ڈیوریشن یعنی اس کی لمبائی کچھ بہت زیادہ نہیں تھی۔ بہرحال، صدر اوباما نے اپنے آخری خطاب میں نہ صرف اپنی انتظامیہ کی کامیابیوں کی طرف توجہ دلائی بلکہ اس منفی سیاسی فضا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جس نے صدارتی انتخابات سے پہلے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس خطاب کے بارے میں واشنگٹن ڈی سی کے ایک تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار نارمن اورنسٹین کا تبصرہ۔ آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
صدر اوباما نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں واضح کر دیا کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے دروازے نہ صرف تارکین وطن کے لیے کھلے ہیں بلکہ یہاں مذہبی آزادی بھی ہے۔ یہ کہنا تھا امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ میں ریزیڈنٹ اسکالر اور تجزیہ کار نارمن اورنسٹین کا۔
There is an enormous danger if you label people based on religion or culture or color of their skin and not on what the individuals have done
اگر آپ لوگوں پر ان کے مذہب، کلچر، رنگ کی وجہ سے کوئی ٹھپا لگائیں اور ان کے انفرادی کام کو نہ دیکھیں، ان کے اصولوں کو نہ جانیں یا ان کے رویوں کو نہ دیکھیں، تو خطرہ ہے کہ آپ ملک کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی خطرناک راستے پر چل رہے ہیں۔ صدر اوباما پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ داعش کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اپنی صدارت کے آخری سال میں داعش سے متعلق صدر اوباما کی ترجیحات کے بارے میں مسٹر آنسرین نے کہا کہ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ صدر کی ترجیحات کیا ہیں۔ تاہم صدر کے اس خطاب کے وقت ملک میں زیادہ تر توجہ ان 10 امریکی سیلرز پر تھی جنہیں ایران نے اپنی بحری حدود میں پکڑ لیا تھا۔ مسٹر آنسرین نے کہا کہ بعض اوقات خارجہ پالیسی پر واقعات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا
He pointed out that the biggest problems in the country don't come from superpowers to the security of the country but from failed states.
صدر نے باور کروایا کہ ملک میں سیکیورٹی کے مسائل عالمی طاقتوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ خود اس ملک کی ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے، جتنا ہم داعش سے خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے اتنا ہی زیادہ انہیں لوگوں کو اپنے ہاں بھرتی کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ صدر نے کہا کہ وہ قاتلوں کا پیچھا کریں گے اور ان سے نمٹیں گے۔ آنسٹین کہتے ہیں انہیں یقین ہے کہ ہم داعش کے خلاف کارروائیوں میں تیزی دیکھیں گے۔ صدر اوباما نے اپنے خطاب میں مضبوط انداز میں کہا کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ آنسٹین کہتے ہیں صدر ملک میں ریپبلکن پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ان کا یہ خیال کہ صدر امریکہ کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے اور اسے کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ایک لغو بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اور پیغام بھی تھا۔
America is the most powerful nation on earth beyond any question, but that doesn't mean it is omnipotent or has the kind of power that a lot of people would like
America
it to have.
دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امریکہ قدرت کاملہ رکھتا ہے یا ایسی طاقت رکھتا ہے جو لوگ رکھنا چاہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، لیکن ریپبلکن سمجھتے ہیں کہ انہیں گفتگو سختی سے کرنی چاہیے تاکہ لوگ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ نارمن آنسٹین نے کہا کہ صدر کی تقریر کا یہ سب سے مضبوط حصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریپبلکن تاریخ میں دیکھیں تو صدر بش کی طرح الفاظ سخت رہے، مگر ضروری نہیں کہ ان کے نتائج بھی اتنے ہی پختہ رہے ہوں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر براک اوباما کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں پاکستان کا بھی ذکر ہوا، لیکن تب جب صدر اوباما نے داعش کے پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی بات کی۔ پاکستان میں اگرچہ ایک عرصے سے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ملک میں نہ تو داعش موجود ہے اور نہ ہی اسے قدم جمانے کی اجازت دی جائے گی، لیکن دوسری طرف حال ہی میں داعش سے رابطے کے شعبے میں کئی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ صدر اوباما کی جانب سے پاکستان اور داعش کا ایک ہی جملے میں استعمال خود پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس پر حکومت اور حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان کی رائے پیش کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ناصر محمود۔
پاکستان میں قانون سازوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں خاص طور پر داعش کے خطرے کا تذکرہ اس افریت سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس کے لیے عالمی سطح پر منظم کوششیں کرنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صدر اوباما نے منگل کو دیر گئے اپنے سالانہ خطاب میں القاعدہ اور داعش کو امریکیوں کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان دہشت گردوں کو جڑ سے ختم اور تباہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ داعش کے خطرے سے متعلق امریکہ کے صدر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔
بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا جو میرے لیے بڑا تشویشناک تھا کہ پاکستان افغانستان میں کافی عرصے تک یہ تھریٹ جو ہے یہ سبسائڈ نہیں کرے گی اور دنیا کو اس کے اوپر یونائٹڈ سٹینڈ لے کے اس جنگ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک امریکہ کا صدر یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو انفارمیشن اور جو ان کے پاس سورسز ہیں وہ شاید دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے ہمیں اس ایڈریس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ایک عام تاثر ہے کہ جی ISIS یہاں نہیں آئے گی یا یہ تھریٹ نہیں ہے، یا اس کو جب تک افیکٹولی روکا نہ گیا تو یہ دنیا کی اکنامک نظام کے لیے اور بہت ساری کنٹریز کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے ایک خطرہ ہے۔
شدت پسند گروپ داعش نے حال ہی میں پاکستانی سرحد کے قریب افغان صوبے ننگرہار میں اپنے قدم جمائے اور وہاں سیکیورٹی فورسز اور طالبان سے ان کی جھڑپیں بھی ہوتی آ رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ اس شدت پسند گروپ کی اس ملک میں کوئی باضابطہ موجودگی نہیں اور حکام اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں مختلف علاقوں سے داعش سے ہمدردی رکھنے والے درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ حکام کے مطابق لگ بھگ 100 پاکستانی داعش میں شمولیت کے لیے شام بھی گئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور قومی اسمبلی کے موجودہ رکن آفتاب احمد خان شیرپاؤ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف مل کر کوششیں کرنے سے ہی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
بہت ضروری ہے، تب جا کے کوئی سیدھے ایک ڈائریکشن اور ایک روڈ میپ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے اگر افراتفری میں یہ کام کریں تو اس کا کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔
سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ داعش سے متعلق صدر اوباما کی تشویش میں وزن ہے۔
دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ القاعدہ نے اور ان کے افیلیٹس نے دنیا کو بے پناہ نقصان پہنچایا اور بہت سے مظلوم لوگ ان کی زد میں آئے۔ داعش ایک مانسٹر ہے جو جنم لے رہا ہے اور دنیا اسے غافل نہیں رہ سکتی۔ ہمیں پاکستان میں بھی بالکل چوکنا رہنا ہوگا کہ کہیں وہ اپنے یہاں پاؤں نہ جمائیں۔ تو اس میں ایک انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن ہے اس کے، جو ان کی منفی سوچ ہے، اور دنیا نے ان کے خلاف کام کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ تو صدر اوباما کی جو تشویش ہے اس میں وزن ہے۔
داعش نے جون 2014 میں عراق اور شام کے ایک وسیع حصے پر قبضہ کر کے وہاں نام نہاد خلافت قائم کی اور اپنا دائرہ اثر خراسان تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ خراسان میں تاریخی اعتبار سے افغانستان، پاکستان اور اس کے قریبی علاقے شامل ہیں۔ امریکہ نے داعش کے خلاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں فضائی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی، اور یہاں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز امریکی صدر کے خدشات کو رد کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات اٹھا رہا ہے، اس لیے صدر اوباما نے اپنے خطاب میں پاکستان اور دہشت گردی کے درمیان تعلق کو لے کر جو کہا اس کا زمینی حقائق سے تعلق نہیں۔ یہاں پہ صدائے جہاں میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو اسلام آباد۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
جی، پروگرام صدا جہاں کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حصے میں آپ سن سکیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے رپورٹس۔ چند روز قبل اسلام آباد میں افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ پر مشتمل چار فریقی ممالک کا ایک روزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں چاروں ممالک نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہر فریق افغانستان میں قیام امن اور اعتماد سازی کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ میڈیا کو جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق چار ممالک نے اتفاق کیا کہ افغانستان میں مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جن باتوں پر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں اتفاق ہوا تھا ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ مذاکرات میں شریک چاروں ممالک نے افغانستان میں جاری تنازع کے خاتمے پر اتفاق کیا، جس کی وجہ سے افغان عوام کو بے معنی تشدد کا سامنا ہے اور پورے خطے میں بے چینی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاس میں شریک ممالک نے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ قیام امن کی کوششوں کو فروغ مل سکے، جن کا مقصد افغانستان میں اتحاد، اس کی خود مختاری اور اس کی سالمیت کا تحفظ کرنا ہے۔ بیان کے مطابق اجلاس میں قیام امن اور مصالحت کے امکانات اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور مشکلات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا گیا، تاکہ خطے میں تشدد پر قابو پایا جا سکے اور افغانستان میں قیام امن کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس چار فریقی اجلاس کے حوالے سے تفصیلات آپ نے جانی، اس پر مبصرین کا نقطہ نظر، آئیے سنتے ہیں فدا حسین کی رپورٹ میں۔
افغانستان میں قیام امن کے خاطر طالبان سے مذاکرات کے مختلف امکانی پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے چار ملکی رابطہ گروپ نے آئندہ اجلاس اس ماہ کی 18 تاریخ کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دوبارہ بلانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ان چار ملکی رابطہ گروپ کے پہلے اجلاس میں کیا گیا، جو 11 جنوری کو پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت یار خلیل، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری، امریکی نمائندہ برائے خصوصی افغانستان اور پاکستان رجٹ اولسن اور چین کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی نے اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی، اور ان ممالک نے اپنے اعلامیہ میں افغان حکومت اور افغان طالبان کو مذاکرات فوری طور پر شروع کرنے پر زور دیا۔ اس اجلاس میں اختیار کی گئی اس حکمت عملی کی کامیابی کے امکانی پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے معروف دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ سعید نذیر کہتے ہیں،
یہ مذاکرات جلد سے جلد شروع ہو اس لیے کہ افغان حکومت کی بھی ضرورت ہے اور طالبان کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو گارنٹرز ہیں وہ بھی، اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی جو غیر استحکام ہے وہ افغانستان کے غیر استحکام یا وہاں پر جو مسائل ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اس بات کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ بات چیت کے عمل کو کسی نہ کسی صورت میں آگے بڑھایا جائے اور اس کو شروع کیا جائے، اور بہتر یہی ہوگا کہ جدھر سے سلسلہ ٹوٹا تھا ادھر سے شروع کیا جائے۔
دوسری جانب افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی حسن خان کا ماننا ہے کہ اس معاملے میں جلد بازی کے بجائے تمام فریقوں کو صبر سے کام لینا ہوگا، تب جا کے ان مذاکرات سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
جس طرح مت کرزے کے جب بیان آیا ہے کہ افغان جو چیف نیگوشیٹر ہیں کہ ہمیں کوئک ریزلٹ چاہیے، تو ایسے میں میرے خیال میں کوئک ریزلٹ مشکل سے اس قسم کی نیگوشیشن میں ملتے ہیں، کیونکہ یہ گوریلا جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یہ ٹائم لیتے ہیں۔ طالبان بھی اپنی پوائنٹس کو جو ہے اس پہ اسٹک کریں گے اور یہ بھی کریں گے، تو اس لیے اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا دونوں کو صبر اور جو ہے برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب جا کے کچھ ریزلٹ نکل سکتا ہے۔
بریگیڈیئر سعید نذیر کے مطابق طالبان کے امیر ملا اختر منصور کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی صورت میں طالبان کے دوسرے دڑوں پر قابو پانا آسان ہوگا۔
جو بڑا دڑا جو طالبان کا ہے جو ملا منصور کے انڈر ہے، وہ اگر مذاکرات کے میز پر آتے ہیں تو باقی چھوٹے دڑے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جب ان کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے اور کوئی سیز فائر ہو جائے گا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چھوٹے دڑے پھر آئسولیٹ ہو جائیں گے، اور پھر جو اردو کا مقولہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو پھر وہ سارے اس دائرے میں مل جائیں گے۔
جبکہ افغانستان کے سینئر صحافی غلام جیلانی زواق کے مطابق ایسا کرنا ملا اختر منصور کی امارت کے لیے اور زیادہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔
طالبان کا کنسرن یہ ہے کہ عملاً طالبان ایک ختم شدہ قوت ہو جائیں گے، اور اب اختر منصور جو ہے وہ ملا عمر نہیں ہے، وہ ایک متنازع شخصیت ہے، حتیٰ جو لوگ بیعت کر چکے ہیں اختر منصور کی وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اختر منصور متنازع شخصیت ہے، اور ہم نے چونکہ وضعیت بہت بحرانی تھا اس لیے بیعت تو کر لی لیکن مطمئن نہیں ہے۔ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مر چکا ہے، طالبان میں نہایت طاقتور حلقوں کا شک یہ ہے کہ ملا عمر کو مارا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور اگر ان کو قتل کیا گیا ہے تو لازماً اس میں اختر منصور کا ہاتھ بھی ہے، تو اس لیے اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ملا منصور کو کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس فیصلے کو منوانا اور بھی زیادہ مشکل۔
سینئر صحافی غلام جیلانی زواق کا خیال ہے کہ طالبان سے مذاکرات کر کے افغانستان میں امن قائم کرنے کی خواہش طالبان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے طالبان کو پرتشدد کاروائیوں سے باز رہنے کے لیے واضح پیغام دینا ہوگا۔
بات یہ ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی ایک قانونی سیاسی قوت کی حیثیت سے مان چکے ہوں، جب تک یہ رویہ تبدیل نہیں ہوتا اور ہمارا رویہ اور برخورد ان کے ساتھ ایک ٹیرورسٹ گروپ کی حیثیت سے نہ ہو، ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ جب تک ان کو اطمینان ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جائے گا، وہ کیوں صلح اور مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے؟ تو اس لیے حل یہ ہے کہ طالبان کو یہ بتا دیا جائے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ طالبان کا وجود اور ان کے ایکٹیویٹیز کو، یعنی یہ ممکن نہیں کہ اس کے بعد بھی طالبان اب پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان کے خلاف لڑ سکے، ان کے ساتھ اس طریقے سے اور اس لہجے سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ مجبور ہو جائے ایک ابرومندانہ حل کے لیے۔
جبکہ حسن خان کے مطابق ایسا کرنے کے بجائے چار ملکی رابطہ گروپ کے دائرے کو بڑھانے سے افغانستان میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مدد مل سکتی ہے۔
میرے خیال میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو، لیکن کم از کم ایک میسج تو ان کو جانا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر پاکستان میں بھی آپ کا کوئی واہ نہیں ہوگا، اسی طرح اور ممالک میں، لیکن اس قسم کی کاروائی کے لیے پھر سے آپ نے یہ جو کینوس ہے نا یہ کوارٹر لیٹر کا، اس کو ملٹیپل کرنا پڑے گا، پھر اس میں ایران کو بھی لانا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ پاکستان سے تو چلے جائے تو کوئی دوسرا ایران اس کی حمایت یا اس کی جو سپورٹ کرے، اسی طرح ہند کو بھی پھر آپ نے کنونس کرنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ان کو جو ہے سپورٹر ملے، اس کے لیے پھر آپ نے یہ پروسیس جو ہے تھوڑا سا وائڈر کرنا پڑے گا تاکہ آگے سے ہمیں یہ نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی ملک ان کو سپلائی کرے, منی سپلائی کرے یا ان کو اسلحہ سپلائی کرے, تب جا کے اس قسم کے جو تھریٹس ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں, ادروائز میرے خیال میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین.
جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی جس میں بات ہوئی افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ہونے والے چار فریقی اجلاس اور اس پر مبصرین کا تبصرہ بھی آپ نے سنا. یہاں پر بڑھتے ہیں شو کی اگلی رپورٹ کی جانب. وزیراعظم میاں نواز شریف نے یوپ میں اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. اس موقع پر وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ اقتصادی کوریڈور منصوبہ اس خطے کو کھول دے گا جس سے بے روزگاری, پسماندگی اور غربت کا خاتمہ ہوگا اور گھر گھر خوشحالی آئے گی. پاک چین اقتصادی راہداری ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد مغربی پاکستان سے چین کے شمال مغربی خود مختار علاقے سنگیانگ تک گوادر بندرگاہ, ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم قیمت میں ترسیل کرنا ہے. اقتصادی راہداری پاک چین تعلقات میں مرکزی اہمیت کی حامل تصور کی جاتی ہے. یہ منصوبہ گوادر سے کاشغر تک تقریباً 3000 کلومیٹر طویل ہے اور اس کو مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے. دوسری جانب اس منصوبے کی شفافیت پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. ملکی سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں, آئیے سنتے ہیں عبید ملک کی رپورٹ میں.
46 ارب ڈالر کی مالیت کے منصوبے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری پر گزشتہ چند دنوں سے ملکی سیاسی جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اور اس حوالے سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. ملک کی حکمران سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ایک طرف اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف دکھائی دے رہی ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کے تحفظات اور ان کے خدشات جاننے کے لیے ہم نے ان سے بات کی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی اس منصوبے اور پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں,
حکمران جماعت جو ہے اب اس پہ تنہا دکھائی دے رہی ہے. خیبر پختونخوا کی تمام جماعتیں بشمول مسلم لیگ نواز اور بلوچستان کی تمام جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں, حتیٰ کہ چین جو ان معاملات میں بہت محتاط ہے, چین کی سفارت خانے کا بھی ایک بیان آ چکا ہے اور وہ بھی اپنی کنسرنز شو کر چکے ہیں, اور اب تو آئی ایم ایف نے بھی اس کی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے. حکمرانوں کو جو قوم سے کیے ہوئے وعدے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے.
جبکہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما صاحبزادہ طارق اللہ کا کہنا ہے کہ ہم اس ملک کی بھلائی چاہتے ہیں مگر 46 ارب ڈالر کس مد میں دیے گئے ہیں یہ واضح کیا جائے.
جو اماؤنٹ اور جو 46 ارب ڈالر, یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ لون ہے, انویسٹمنٹ کے لیے ہے, قرضہ ہے, کس کی کیا کنڈیشنلٹی ہے, یہ کسی کو ابھی تک یہ پتہ نہیں. تو جتنے بھی ایگریمنٹ ہو چکے ہیں وہ سامنے لائے جائیں کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ کس کنڈیشن پہ یہ پیسہ دیا گیا ہے.
سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے روٹ کو لے کر بات کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی ساجد احمد نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے روٹ کو واضح نہیں کیا جا رہا. وہ مزید کہتے ہیں,
پاکستان اور چائنا ریلیشن شپ کی وجہ سے ایک بہت پازیٹو کام پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے. اب اتنا پازیٹو کام ہونے جا رہا ہے لیکن اس کو اس پورے کام کو کھینچ کر پنجاب تک لے جائیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. پنجاب صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اور بھی چھوٹے صوبے ہیں اور یہاں ایسا سی محرومی پائی جاتی ہے. میرے خیال میں اپوزیشن کا جو آبجیکشن ہے وہ بالکل رائٹ پر ہے اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی ڈسکریمنیشن نہ کریں.
مختلف سیاسی جماعتوں کے تحفظات پر بات کرتے ہوئے پاکستان پیپل پارٹی کی رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ منصوبوں اور اخراجات سے لے کر تمام تر معاملات کو پارلیمان کے سامنے رکھنا ضروری ہے. وہ مزید کہتی ہیں,
یہ ایسا منصوبہ ہے جس کو تو ملک کو یونائٹ کرنا تھا. مختلف جماعتوں کے صوبوں کے تحفظات آپ نہیں حل کریں گے تو یہ سفر کریں گے. ایشو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہمیں انہوں نے ہر چیز سے پارلیمنٹ کو جو ہے الگ رکھا ہے. آپ کا پلان کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, جو ہے آپ کے پاس وہ آپ سچ سچ بتا دیں, یہ چیز ہے اور یہ نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا.
ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے تحفظات پر حکمران جماعت کا موقف جاننے کے لیے ہم نے بات کی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ سے. وہ کہتے ہیں کہ حکمران جماعت ان تمام تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
اکنامک کوریڈور جو ہے نا اس ریجن کا ایک بہت ہی بڑا منصوبہ ہے, تو اتنا بڑا جب ہیوج ایک منصوبہ ہوگا تو اس میں یعنی کہ یہ اتنا اسموتھلی ہوتا نہیں ہے کوئی بھی کام. چاروں صوبوں کے دورے بھی کیے ہیں پلاننگ کے ہمارے جو منسٹر ہیں حسن اقبال, ابھی ایک اے پی سی بھی ہوئی ہے, مزید بھی اے پی سی ہونی ہے, بات چیت کے دروازے بند نہیں ہیں. یہ ہے کہ یہ بات چیت جاری رہے گی اور تمام لوگ تمام پارٹیاں ان سے بات ہو رہی ہے, سب محب وطن لوگ ہیں, یہ سارے چاہتے ہیں کہ رازداری کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ آگے چلے, لیکن حکومت کا کام جو ہے وہ لوگوں کے تحفظات کو دور کرنا ہوتا ہے.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے عبید ملک.
پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات اور اس پر حکومت کا موقف آپ نے سنا. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں, چین نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو احسن طریقے سے حل کر کے پاک چین اقتصادی راہداری کے لیے موافق فضا قائم کرے. چینی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ پورے پاکستان کے لیے ہے اور اس کے فوائد و ثمرات سے ساری پاکستانی قوم مستفید ہوگی. چین کو یہ بھی امید ہے کہ پاکستان میں تمام متعلقہ پارٹیاں اقتصادی راہداری پر اپنے روابط مضبوط کریں گی تاکہ اس اہم منصوبے کے لیے موافق حالات پیدا کیے جا سکیں. جناب, یہ تھا پاک چین راہداری منصوبے سے متعلق سفارت خانے کا بیان. یہاں پر پروگرام میں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آ کر آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر facebook.com/sejradio اور facebook.com/radionewsnetwork پر.
ویلکم بیک. پروگرام صدائے جہاں میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان, اور میرا ساتھ دے رہی ہیں پروگرام میں ریڈیو نیوز نیٹورک سے نگہت امان. تو جناب, اب ہم داخل ہو رہے ہیں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جو ہم جانتے ہیں آپ کا پسندیدہ ہے, اور وہ ہے صحت کا سیگمنٹ. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ہفتے صحت کے مسائل پر آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس پیش کی جائیں. آج بھی بہت ہی نئی معلومات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور سب سے پہلے ہم وی او اے کی جانب سے بات کریں گے تپدق یا ٹی بی کی. یہ ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کے لیے مریض کو اینٹی بایوٹک ادویات کا ایک مرکب دیا جاتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم اس پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, بیکٹیریا کی کچھ اقسام ایسی ہیں جو اب ان ادویات سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ ان میں ان ادویات کے خلاف مدافعت پیدا ہو چکی ہے. اس سے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے لیے ایک قابل علاج مرض اب ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے. تو آئیے سنتے ہیں کہ ان دنوں ٹی بی کے علاج کے لیے کیا تجربات کیے جا رہے ہیں اور ان کے کیسے نتائج سامنے آ رہے ہیں.
ایک زمانہ تھا جب تپدق یا ٹی بی کو سب سے زیادہ مہلک مرض تصور کیا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ ٹی بی تو لا علاج ہے. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ڈاکٹروں نے, محققین نے یہ دعویٰ کیا کہ تپدق کو دنیا سے تقریباً ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی حفاظتی ویکسین بہت حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے تپدق کے ایسے مریض سامنے آنے لگے ہیں جن پر تپدق کے علاج کی روایتی دوائیں اثر نہیں کرتی. اس کیفیت کو ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹیوبرکلوسس کہا جاتا ہے. لیکن محققین نے اب یہ حوصلہ افزا خبر دی ہے کہ ایسے مریضوں کے علاج کے لیے جو ایم ڈی آر ٹی بی کا شکار ہوں, ایک سے زیادہ دواؤں کا مرکب استعمال کرنے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. امریکہ میں بیماریوں سے بچاؤ کے مرکز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا سی ڈی سی نے اندازہ لگایا ہے کہ 2014 میں ایم ڈی آر ٹی بی کی وجہ سے 1 کروڑ لوگ بیمار ہوئے اور 15 لاکھ موت کا شکار ہو گئے. اب سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ اور مؤثر علاج دریافت نہ ہوا تو 2050 تک دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر 7.5 کروڑ ہو جائے گی. پیٹر سیگلس کی ماہرین کی اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جو سی ڈی سی میں ٹی بی کی عالمی شاخ میں ایم ڈی آر ٹی بی اور انفیکشن کنٹرول پر کام کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں, اگر ہم نے تیزی سے اور فوری طور پر اس بارے میں کچھ نہ کیا تو دوائیں غیر مؤثر ہونے سے پیدا ہونے والی تپدق کی بیماری کی صورتحال بدتر ہو جائے گی۔ پیٹر سیگلسکی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایم ڈی آر ٹی بی کا شکار ہوتا ہے تو ایسے مریض پر تپیدک کے علاج کے لیے روایتی طور پر استعمال ہونے والی انتہائی مفید دوائیں آئسونائزٹ اور ریفیمپسین بے اثر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر اب بہت سی کم اثر دوائیں ملا کر مریض کو دینے لگے ہیں جو کم مؤثر مگر مہنگی ہیں۔ اس مرکب میں کتنی دوائیں ہونی چاہیے، یہ وہ سوال ہے جس پر سیگلسکی اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ فی الوقت عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اجازت دی ہے کہ 5 دوائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں، مگر 9 ملکوں کے 26 طبی مراکز میں کیے گئے مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ جن لوگوں کو روایتی دواؤں سے مزاحمت کے باعث ٹی بی کا مرض لاحق ہوا ہے، جسے ایم ڈی آر ٹی بی بھی کہا جا رہا ہے، انہیں 6 دوائیں ملا کر دینے سے نتائج بہتر رہے ہیں۔ جن ممالک یہ مطالعہ کیا گیا ان میں روس، جنوبی افریقہ، تائیوان اور اسٹونیا بھی شامل ہیں۔ سیگلسکی کہتے ہیں کہ علاج سے پہلے کی آزمائش یا ٹیسٹنگ سے یہ معلوم کرنے میں بھی مدد ملی کہ ایم ڈی آر ٹی بی کے علاج کے لیے کون کون سی دوائیں بہتر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ او دنیا بھر میں ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ ایم ڈی آر تپیدک کے علاج سے پہلے ان دواؤں کی حساسیت کا ٹیسٹ ضرور کر لیں تاکہ مریضوں کے لیے درست دوائیں تجویز کی جا سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، صحت کے سیگمنٹ میں آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی، اب آر این این کی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے آج خراٹوں کے حوالے سے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کو خراٹے آتے ہوں گے وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ خراٹے کیوں آتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو خراٹے نہیں لیتے لیکن خراٹوں سے ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیوں یہ خراٹے آتے ہیں اور ان کو ڈسٹرب ہونا پڑتا ہے۔ تو جناب، اسی لیے آج ہم نے بات کی ہے طبی ماہرین سے، ان سے جانا ہے کہ خراٹوں کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آئیے سنتے ہیں رابعہ گلفام سے۔
عام طور پر خراٹوں کی شکایت موٹے افراد میں زیادہ ہوتی ہے۔ خراٹے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ خراٹے ہوتے کیا ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم اکرم گھمن نے بتایا۔
یہ خراٹے بنیادی طور پہ جی، جب انسان اب گہری نیند کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت سانس کا عمل تو جاری ہوتا ہے، تو وہ لوگ جن میں کسی بھی وجہ سے سانس کی نالی والا جو رستہ ہے وہ اگر تنگ ہو جائے تو اس میں جب آواز، یعنی وہ سانس اندر لے کے اور باہر نکالتے ہیں تو وہ نارمل ساؤنڈ کی بجائے وہ ایک خاص اس کی سیڈی کی شکل اختیار کر لیتی جس کو ہم خراٹا بولتے ہیں۔
ڈاکٹر خرم کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کی نسبت موٹاپے کے شکار افراد زیادہ خراٹے لیتے ہیں۔
جن لوگوں میں یہ کامن ہے نا وہ اوبیز لوگ، یعنی جو جن لوگوں کو موٹاپا ہے، موٹے لوگوں کے اندر یہ بہت کامن ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو نارملی ہم سوتے وقت ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے جو گردن کے پٹھے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی یہ والا جو سارا ٹریک ہے نا جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں یہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہی بات جو ہے، اگر میں اپنے ہونٹ اس کو میں کلوز کر لوں گا تو یہ میری آواز جو ہے یہ سیٹی کی جیسے، یہ دیکھیں گے یہ صرف کیا ہے، آواز وہی ہے، سانس وہی ہے، لیکن میں نے اپنے ہونٹ جو ہے وہ تھوڑے سے تنگ کیے، تو ہوا کو گزرنے کے لیے جب رستہ کم ملے گا تو اس کی جو ہے وہ ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے۔
پیمز اسپتال اسلام آباد میں ماہر امراض کان، ناک اور دانت ڈاکٹر انجم خاور کہتی ہیں کہ خراٹے لینے کی وجہ مختلف قسم کی الرجیز بھی ہو سکتی ہیں۔
الرجیز ہیں جن کی وجہ سے ناک کے اندر سوزش ہو جائے یا گلینڈ بڑھ جائیں الرجی سے، تو ناک کے اندر اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہونے لگتا ہے۔ اگر ناک بہت بند رہتا ہو سانس، جن لوگوں کو ناک سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے۔
ڈاکٹر خرم کا کہنا ہے کہ بچوں میں خراٹے آنے کی وجوہات بڑوں کی نسبت مختلف ہوتی ہیں۔
تو بچوں میں اگر اس طرح خراٹوں کا مسئلہ ہو یا سلم لوگوں کے اندر ہو تو ان میں ان کو یہ کرنا چاہیے ناک، کان، گلے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا چیک اپ کرائیں۔ بچوں کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے ایڈینوائڈ، ایڈیشنل، بڑوں کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خاص عمر کے حصے کے بعد ہی ایڈینوائڈ جو ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہم اس مدرے سے چیز کھائیں جس کے اندر جراثیم ہو تو یہ ان چیزوں کو، جراثیم کو پکڑ لیتے ہیں، ایڈینوائڈز اور ٹانسلز۔ اگر یہ بڑے ہو جائیں تو پھر بھی یہ خراٹوں کا جو مسئلہ ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر انجم خاور کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز یا اونچی آواز میں مسلسل خراٹے لیتا ہے تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے.
خراٹے جو ہے وہ اس کی ایک علامت بھی ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہو رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کا جو سانس ہے رات کو سوتے میں وہ رک جاتا ہے, اور اس کچھ سیکنڈز کی رکاوٹ کی وجہ سے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو پیشنٹ کے باقی سسٹمز پہ اس کا اثر ہوتا ہے, جیسے دماغ پہ, ہارٹ پہ. تو اس کو پھر ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ علاوہ بھی چیزیں اویلیبل ہیں, جیسے سی پیپ ایک مشین ہوتی ہے, اس کے ساتھ پیشنٹ کو اٹیچ کر کے تو اس کو رات میں آکسیجن دی جاتی ہے تاکہ وہ بریتھ صحیح سے سانس لیتا رہے اور اس کے باقی سسٹمز پہ اثر نہ ہو, جیسے اس کو بلڈ پریشر نہ اس کا بڑھے, آکسیجن کی کمی اس کے دماغ کو رات کو نہ ہو تاکہ وہ اگلا دن اس کا اچھا گزرے, خوشی محسوس کرتے ہیں, اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے, دن میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں.
ڈاکٹر انجم کہتی ہیں کہ خراٹے لینے والے افراد اپنے سونے کی پوزیشن تبدیل کرتے رہیں, اس سے بھی خراٹوں میں کمی واقع ہوگی.
گلے کے ارد گرد جو اندر وہ گر جاتے ہیں جیسے سانس کی نالی میں نا, جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو جب آپ سائڈ پہ لیٹیں گے تو وہ اندر گریں گے نہیں, تو راستہ جو ہے کمپیریٹیولی کھلا رہے گا سانس کے لیے. تو بہت سے لوگوں کو سیدھا لیٹے ہوئے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ کروٹ لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مسلز وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, رکاوٹ وہاں سے ہٹ جاتی ہے, تو پھر وہ خراٹے اس پوزیشن میں نہیں آتے.
خراٹوں پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے, اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر خرم نے بتایا
کہ غیر متوازن خوراک, اسے یہ جو سور تھروٹ جسے کہتے ہیں جی, گلے کی سوزش یا گلے کا خراب ہونا, الٹیمیٹلی پھر ٹانسلز کا انلارج ہونا, اسی غیر متوازن خوراک کی ہی وجہ سے موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, جس میں یہ جنک فوڈ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تب سے جو اس میں ضروری چیز ہے یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل اور ایون جو درمیانی عمر کے ہیں ان لوگوں کے اندر بالکل جو ورزش کا اور ایک سیر کا جو شعور ہے وہ ختم ہی ہو گیا ہے. تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خوراک کے اندر کوئی ریگولرٹی ہو اور آپ اپنی ساتھ جو فزیکل آپ نے ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے تو وہ چیزیں ساری بیلنس ہو جاتی ہیں.
ڈاکٹر انجم خاور کا کہنا ہے کہ چند آسان ٹوٹکوں پر عمل کر کے بھی خراٹوں کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے.
پہلے ڈیٹرمن کیا جائے کہ کس وجہ سے آ رہے ہیں, اور اگر موٹاپا ہے یا کوئی گلینڈز انلارج ہیں یا الرجیز ہیں تو ان کا علاج کیا جائے. بہت سمپل کئی دفعہ سولوشنز ہوتے ہیں, صرف نمک کے پانی کے قطرے ناک میں ڈال لینے سے یا بھاپ لیتے رہنے سے, اس سے بھی کئی دفعہ اندر کی سوزش کم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ظاہر وزن کم کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے.
ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
جی, ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ ہم نے سنی خراٹوں کے بارے میں, اور بہت سی نئی معلومات بھی پتہ لگیں. اور نگت, اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ خراٹے بس ایک مسئلہ سا ہیں اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں لوگ سمجھتے, اور نہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج کرانے کی ضرورت ہے, لیکن ڈاکٹرز کی باتیں سن کے یہ پتہ لگا کہ اس کے بڑے صحیح قسم کے, ایک بڑے واضح قسم کی سائنسی وجوہات ہیں, طبی وجوہات ہیں, اور ان کا علاج کسی حد تک ممکن بھی ہے.
جی بالکل, ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جو بہت زور زور سے خراٹے لیتے ہیں یا ان کو کافی عرصے سے خراٹے آ رہے ہوں تو وہ اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ یہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے, بلکہ ٹھیک نہیں ہوتے اور اس کا پراپر علاج کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک اہم بات جو ڈاکٹر نے کی کہ موٹاپا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے خراٹوں کے لیے, تو خراٹوں کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم اپنے وزن کو بھی کم کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے بھی تھوڑا بہت خراٹوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو جو ڈاکٹر نے باتیں کی ہیں ان پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو کافی حد تک افاقہ ہو سکتا ہے, اور لوگ خراٹے سننے سے بھی بچ سکتے ہیں اور لینے سے بھی بچ سکتے ہیں.
میں بالکل یہی کہنے والی تھی کہ اس کے علاج کا پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ جب آپ کے آس پاس جو لوگ سوتے ہیں وہ آپ کو کہیں کہ جناب آپ بہت اونچے خراٹے لیتے ہیں رات کو یا لیتی ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم نہیں سو پا رہے, تو ان کی بات پہ یقین کیجیے اور ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے. مجھے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات یاد آئی, ہماری دادی امی بہت زیادہ خراٹے لیتی تھیں, اور حال ہمارا یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہم ان کو جگا کے کہتے تھے کہ دادی میاں بہت خراٹے لے رہی ہیں, ہم سو نہیں پا رہے, تو وہ بیچاری جاگ جاتی تھی اور پھر ہم سو جاتے تھے. تو اس طرح کی کہانیاں بہت سے گھروں میں ہوتی ہیں. بہرحال کوشش یہی تھی کہ آپ کو اس بہت ہی کامن مسئلے کے کچھ طبی پہلوؤں کے بارے میں بتایا جائے. امید ہے آپ نے رپورٹ پسند کی. یہاں پہ پروگرام میں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد مزید دلچسپ رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سدائے جہاں کے ساتھ ہی رہیے.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام سدائے جہاں.
जिसमें आप सुनते हैं सियासत, मईशत, सेहत, सकाफत, सियाहत समेत दीगर मौजूदात पर तबसरे, रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज।
मिलिट्री अलायंस होना कोई मामूली बात नहीं होता, तो इस वजह से सोच समझ कर फैसला करना होगा। हमें इस इत्तेहाद का हिस्सा तो है, मगर हमें ये पता नहीं कि इत्तेहाद किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा।
माहिरीन कहते हैं कि अनाज एक ऐसी जादू की पुड़ी है जो विटामिन्स, मादनियात, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है, इसीलिए अनाज को सेहत के लिए एक खजाना समझा जाता है।
अमूमन 3 से 4 साल के दरमियान के बच्चों को चिकन पॉक्स निकलते हैं, जो कि एक वबाई मर्ज है।
अमरीकी माशरे में खवातीन मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। बज़ाहिर वो बड़े से बड़ा काम मर्दों के शाना बशाना करती हैं, खा खेतों में ट्रैक्टर चलाना हो या खलाई जहाज का सफर। हर मुश्किल से मुश्किल मरहले को आसानी से तय करना उनका नस्बुलैन बन चुका है।
सुनिए सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट
rnn.fm और urduvoa.com।
जी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदेद कहते हैं और इस हिस्से में भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स हैं, तो आप हमारे साथ ही रहिए। लेकिन पहली रिपोर्ट के लिए हम चलेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में सारा जमान के पास, जो हमारी मुलाकात करवाने जा रही हैं एक ऐसी खातून से जो लोगों की मदद कर रही हैं।
बिल्कुल निगत, और उनसे मुलाकात से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वो क्या हालात है अमरीका में जिनके सबब इस नौजवान तालिबा ने एक बहुत ही अहम कदम उठाने का फैसला किया। अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर 7 में से 1 शख्स को ज़रूरत के मुताबिक खुराक मैसर नहीं, यानी वो भूख का शिकार है। इसके बरक्स हर रोज़ ही रेस्टोरेंट्स, होटल्स और तकरीबात का बचा कुचा खाना, जो कि कई मन होता है, बल्कि कह लीजिए कई टन होता है, कचरे के डब्बे में चला जाता है, क्योंकि इससे पहले कि खाना ख़राब हो जाए उसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना आसान काम नहीं है। तो आइए मिलते हैं रियासत कैलिफोर्निया की एक तालिबा से, जिन्होंने इस मसले का एक काबिल अमल हल निकाला है टेक्नोलॉजी के जरिए, और उनसे हमारी मुलाकात करवा रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की नीलोफर मुगल।
In the Bay Area alone, 1.2 million people struggle to find enough to eat. So what can you do? What if I told you that we could reduce food waste and feed thousands of hungry people?
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान खातून कोमल अहमद ने एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन तैयार की है, जिसकी मदद से हज़ारों मुस्तहिक और बेघर अफराद को खाना खिलाया जाता है। 25 साल कोमल अहमद एक गैर मुनाफा बख्श कंपनी फीडिंग फॉरवर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनकी कंपनी सैन फ्रांसिस्को शहर के फूड बैंक और बेघर अफराद की पनागाहों के साथ मिलकर बचे हुए खाने की तकसीम का मुनज़्ज़म अमल चला रही हैं।
And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, so many people end up begging for it.
Komal Ahmed ne online website Food Beast ko bataya ki ye 3 saal pehle ki baat hai, jab main California University Berkeley mein zer-e-taleem thi, to ek roz university ke campus ke kareeb ek naujawan shakhs ne mujhe roka aur mujhse khane ke liye paise mange, jis par bahut israr ke baad maine us shakhs ko apne saath dopahar ke khane ki daawat di. और दौरान गुफ्तगु उन्हें मालूम हुआ कि ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो हालात की सितम जरीफी की वजह से बेघर हो गया है। उसकी कहानी सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना मजबूर हो सकता है। बस इस वाक्य के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एक मंसूबे का आगाज किया, जिस पर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना मकामी बेघर अफराद को अतिया करने की इजाज़त मिल गई। उनका ये मंसूबा बहुत कामयाब रहा और 3 साल के अंदर अंदर अमरीका भर के 140 दीगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी इस मंसूबे का आगाज कर दिया गया।
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
कोमल अहमद कहती हैं कि भूख बहुत बुरी चीज है, ये हर जगह खतरनाक होती है, और अमरीका जो एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क है, यहाँ इसका वजूद नहीं होना चाहिए। तो सामीन, फीडिंग फॉरवर्ड एप्लीकेशन किस तरह काम करती है?
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems.
मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए खुर्दा फरोश कंपनियां और तकरीबात का इंतजाम करने वाली तंजीमें अपना बचा हुआ खाना अपने ही इलाके के अंदर जरूरतमंद अफराद को अतिया कर सकती हैं। फीडिंग फॉरवर्ड कंपनी वेबसाइट और फोन ऐप के जरिए اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے، جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کے سپرد کرتا ہے۔ فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ کومل احمد کے مطابق، جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے، جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے، اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازاً 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی۔ آپ اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے جو ہے ریڈیو نیوز نیٹورک سے۔ ہر سال دنیا کے سرد ترین علاقوں سے ہجرت کر کے لاکھوں پرندے پاکستان آتے ہیں اور یہاں پر کچھ عرصہ قیام کر کے واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹتے ہیں۔ پاکستان میں مہمان پرندوں کی آمد کا سلسلہ 15 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور فروری کے اختتام تک یہ پرندے پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ پرندے عام طور پر خطے کے ٹھنڈے اور سرد ممالک سینٹرل ایشیا، روس اور سائبیریا سے افغانستان، قراقرم اور پاکستان کے دریاؤں یا ساحلی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جن کے بعد ان کی اگلی منزل بھارت ہوتی ہیں۔ پاکستان میں یہ پرندے نوشہرہ، کوہاٹ، سوات، چترال، ڈی آئی خان، پنجاب اور سندھ میں کینجر جھیل اور نارا کنال کو اپنا مسکن بناتے ہیں، لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر سال ان مہمان پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان مہمان پرندوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ رپورٹ کر رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک سے شہباز راجپوت اور مہک جعفری۔
دنیا میں بہت سے نایاب اور خوبصورت پرندے پائے جاتے ہیں، جن میں مرغابی، بگلے، بے دم مرغابی، کالا عقاب، کاز سفید، بدخے، ہنس، سمندری باز اور تلور سر فہرست ہیں۔ ان خوبصورت پرندوں کو مائیگریٹری برڈز یا مہمان پرندے بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کرنے والے یا مہمان پرندوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے WWF کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں،
پرندے جو بنیادی طور پر تو ہمارے بہت سارے ایسے جو خاص طور پر مائیگریٹری برڈز ہیں جو کہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں اور پیریڈ آف ٹائم اس میں جو بہت زیادہ جس کے بارے میں آج کل بھی شور شرابہ ہے وہ حبارہ بسٹرڈ ہے، جس کو تلور کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے پیلیکن، فلیمنگوز برڈز ہیں، وائٹ ہیڈڈ ڈکس، میلٹ، جو کہ یہاں سائبیریا سے آتے ہیں مائگریٹ کر کے اور پھر ان کا یہاں پہ شکار ہوتا ہے۔
پرندوں کی ہجرت کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سین وائلڈ لائف کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جاوید علی مہر کا کہنا ہے،
اب اس میں یہ ہے کہ جب مائگریٹری سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے تو پرندے دراصل اپنے علاقوں کو خوشی سے نہیں چھوڑ رہے ہوتے، وہ تو وہاں پر ان کے لیے سراؤنڈنگ میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وہ مائگریشن کرتے ہیں اور کھانے کی تلاش میں گرم پانیوں تک آ جاتے ہیں۔
پاکستان میں تلور جیسے نایاب پرندے کو شکار کیا جاتا ہے، جس پر حکومت پاکستان کی جانب سے پابندی عائد ہے، اور 8 جنوری 2016 کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بھی تلور کے شکار پر پابندی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ نایاب پرندوں کے شکار کی روک تھام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جاوید علی کہتے ہیں،
ہونا یہ چاہیے لیگلی بھی اور مورلی بھی کہ ان مہمانوں کا استقبال تو مہمانوں کی طرح سے ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی نہ صرف بدین بلکہ پورے انڈس فلائی وے پر جتنے بھی ویٹ لینڈس آتے ہیں چاروں پروونسز کی میں بات کر رہا ہوں، پر ان پرندوں کا استقبال گولیوں سے کیا جاتا ہے جو کہ ویری ویری انہیومن ایکٹ ہے، کیونکہ یہ نیٹو اسپیشیز نہیں ہے، مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں اور ایک خاص سیزن میں ان کی آمد ہوتی ہے، تو انڈس فلائی وے کے اوپر سے جب یہ فلائی کرتے ہوئے بدین کے ساحلی علاقے اس کا اینڈ ڈیسٹینیشن ہے، یقیناً فلیمنگو سمیت بہت ساری دوسری اسپیشیز بھی وہاں پہنچتی ہیں اور پورے پاکستان کی طرح یہاں پر بھی لوگ ان کا شکار کرتے ہیں۔
انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر اجاز کا کہنا ہے کہ شکار کی روک تھام اور مہمان پرندوں کی حفاظت کے لیے ہر صوبے میں قانون نافذ ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں،
اس میں بنیادی طور پر بہت سے ایسے قوانین موجود ہیں جو کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں، جس طرح وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے، ہر صوبے کا علیحدہ علیحدہ ایکٹ ہے جو کہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ جو بھی ہمارے ایسے پرندے جن کے اوپر بہت پریشر ہے یا جو وہ انڈینجرڈ ہیں یا جو جن کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کے شکار سے منع جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے۔ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں خاص طور پر کے پی اور پنجاب میں تو بہت ایکٹیولی جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اگر ایسے جانور جو پکڑے جائیں نیٹ سے زندہ اگر ہوں تو ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، اگر مار دیے جائیں تو ان کو جرمانے ہوتے ہیں جو بھی لوگ جو ہے وہ اس قسم کی غیر قانونی شکار کرتے ہیں۔
ڈبلیو ڈبلیو ایف کس طرح نایاب اور مہمان پرندوں کے غیر قانونی شکار کی روک تھام اور انہیں تحفظ فراہم کر رہا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر اجاز احمد کہتے ہیں،
ڈبلیو ڈبلیو ایف جو ہے وہ زیادہ جو ان کا کام ہے، چونکہ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، لوگوں کو اس چیز پہ قائل کرنا کہ ان کا شکار نہ کریں، اور جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ آتے ہیں جیسے کہ بہت ساری ہماری ویٹ لینڈز ہیں، بہت سی واٹر باڈیز ہیں، وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے ان کی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن بنا کے وہاں پہ لوگوں کو اس حوالے سے انفارمیشن دی جاتی ہے، ان کی اویئرنیس جو ہے وہ ریز کی جاتی ہے کہ یہ پرندے جو ہیں ان کو مت مارا جائے۔ حکومتی سطح پر اس میں جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے حکومت کے ساتھ مل کے جو لوگوں کے ساتھ جب ہم اویئرنیس کیمپینز وغیرہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر ایسے علاقے جہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے، جو چاہے مقامی لوگ جب بتاتے ہیں یا ہمیں خود ہمارے اپنا اسٹاف جو ہے جب بتاتا ہے کہ اس علاقے میں شکار بہت زیادہ ہو رہا ہے اور غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے، تو ہم پھر حکومت کو بتاتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ نایاب پرندوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے قوانین کی پاسداری ضروری ہے، اور انہیں محفوظ کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں اور نقل مکانی سے بھی بچایا جا سکتا ہے، جبکہ مہمان پرندوں کا غیر قانونی شکار ان کے مسکن اور خوراک کی تبدیلی کا بھی سبب بنتا ہے، جسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شہباز راجپوت کے ساتھ مہک جعفری۔ جی، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی جس میں بات ہوئی مہمان پرندوں کی، تو سارا اس میں ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو مہمان پرندے آتے ہیں ان کا استقبال مہمانوں کی طرح کیا جانا چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ ہم یہاں پر ان کا استقبال ایسے نہیں کرتے بلکہ ان کا شکار کرتے ہیں، اور ان کا شکار غیر قانونی طور پر کیا جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے اور ان پرندوں کا غیر قانونی شکار نہ کیا جائے، اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تو یہ خوبصورتی بڑھا کر یہ پرندے واپس اپنے علاقوں کو جاتے ہیں، اور جو کچھ عرصہ یہاں پر وہ قیام کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟
بالکل درست کہا آپ نے، اور میں یہاں اس کے ایک اور پہلو کی جانب بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بہت سے ایسے پرندے ہیں جن کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ جی یہ تو یورپ میں نظر آتے ہوں گے یا جنوبی امریکہ میں نظر آتے ہوں گے، لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ پرندے جب پاکستان تک بھی سفر کر لیتے ہیں تو پھر پاکستانیوں کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ وہ ان پرندوں کو دیکھ سکیں، ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مجھے حال ہی میں فرانس جانے کا موقع ملا اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ جو میں نے دیکھا نگر، جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک دریا پہ 8 راج ہنس تیرتے ہوئے میں نے ایک ساتھ دیکھے، اور آپ سمجھیے کہ وہ ایک ایسا میجیکل مومنٹ تھا، وہ ایسے لگا جیسے میں کسی پریوں کی کہانی میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے 8 راج ہنس بڑی خوبصورتی سے پانی پہ تیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور اس سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ پاکستان میں میں نے ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے بہت سارے فلیمنگوز دیکھے جو ظاہر ہے کہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور وہ بڑی ہی خوبصورت یادیں ہیں جو ہمارے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے جنگلی حیات کو بھی اپنے ساتھ پھلنے پھولنے کا موقع دیا. تو ایسا یہ ایک ٹاپک ہے جس کا تعلق ہم سب کی زندگی سے ہی ہے, اور جانور بھی جو ہیں ان کے لیے بھی یہ زمین ان کا مسکن ہے, تو ظاہر ہے ہمیں یہ ان کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی. یہاں پہ اس ہفتے کا صدائے جہاں ہو رہا ہے ختم. آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا یہ ہم ضرور جاننا چاہیں گے. ہم تک اپنی رائے آپ کس طرح پہنچا سکتے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو اس کی تفصیلات بھی دے دیں. اور سب سے پہلے نگت امان بتائیں گی ہمیں خط لکھنے کا پتہ. جی نگت.
جی بالکل جناب, خط لکھنے کا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او بکس نمبر 1399 اسلام آباد, یعنی 1399 اسلام آباد.
اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آئیے facebook.com/sej radio کے پیج پر. ایک دفعہ پھر پتہ سن لیجیے, facebook.com/sej radio.
تو جناب یہ تھا ہمارا پتہ خط لکھنے کے لیے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم آپ سے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ریڈیو نیوز نیٹورک سے نگہت امان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے. میڈیم ویو 972 کلو